السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduviewer.com پر لاگ ان کرتے ہوئے. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سابق افغان گورنر کی بازیابی کے لیے پاکستانی پولیس کی کوششیں جاری، ایسے واقعات ماحول کو خراب کر سکتے ہیں، تجزیہ کار کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
F-16 طیاروں کی فروخت پر بھارتی رد عمل پر مایوسی ہوئی، پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں سپریم کورٹ میں طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے جسٹس انٹونن سکیلیا کی اچانک موت نے بظاہر سیاسی جنگ کا محاذ کھول دیا ہے، صدر اوباما کہتے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے سابق افغان گورنر کی تلاش کے لیے پولیس کی کارروائی جاری ہے، اور حکام کے مطابق انہیں اس ضمن میں حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. افغان صوبے ہرات کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو نامعلوم افراد جمعے کی شام اسلام آباد کے ایک رہائشی علاقے سے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے. افغان وزارت خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستانی سفیر ابرار حسین کو طلب کر کے سابق گورنر کی گمشدگی پر افغانستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے. بیان کے مطابق نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے پاکستانی سفیر سے اپنی حکومت کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فضل اللہ واحدی کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا کہا. واحدی کے لاپتہ ہونے کی خبر منظر عام پر آتے ہی افغانستان کی طرف سے ایک بیان میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے.
افغانستان کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جمعے کی شام اغوا کر لیا گیا تھا، جن کی تلاش کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کر رکھی ہے. افغانستان نے اپنے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر کے اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی. پولیس فضل اللہ واحدی کی تلاش میں مصروف ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. فضل اللہ واحدی اپنے خاندان کے ہمراہ اسلام آباد میں تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے علاقے F-7 سے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا. یہی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے تھے ناصر محمود اسلام آباد سے. یہ رپورٹ ہم آپ کو اپنے آنے والے پروگراموں میں مکمل طور پر سنوائیں گے. پاکستان کو امریکہ کی جانب سے 8 F-16 طیاروں کی مجوزہ فروخت پر نئی دلی کے تشویش کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اس پر پاکستان نے حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا ہے. آئیے آپ کو تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں جلیل احمد کی اسلام آباد سے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اتوار کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ بھارت کے رد عمل پر پاکستان کو مایوسی سے زیادہ حیرت ہوئی ہے، جبکہ بھارت اسلحہ درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا جنگی ساز و سامان کا ذخیرہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے. رواں ہفتے امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکی دفاعی تعاون پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاون ہوگا. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ان کے بقول جو ممالک اس مقصد میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے.
دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو پوری دنیا نے سراہا. پاکستان نے نہ صرف بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلکہ بہت کام کیا اس سلسلے میں. ممالک اس دشا میں کام کر رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ ان کے حوالے سے کوئی جو ہے منفی رد عمل کا اظہار کرے.
بھارت نے امریکی حکومت کی طرف سے پاکستان کو F-16 طیارے فروخت کرنے کے فیصلے پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ہفتے کو کہا تھا کہ اس کے خیال میں ان ہتھیاروں سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں مدد نہیں ملے گی. بھارتی سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے نئی دہلی میں متعین امریکی سفیر رچرڈ ورما کو وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں بھارتی تشویش اور ناراضی سے آگاہ کیا. تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ F-16 طیارے ملنے کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں یقیناً بہتری ہوگی، تاہم بھارت پر یہ کسی طور پر اثر انداز نہیں ہوگی. ان کے بقول بھارت کا رد عمل مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے امریکہ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے.
جس وقت اگر آپ لیٹ 90s میں دیکھیں تو پاکستان نے اسی طرح یہ جو تھا SU-27 کی ڈیل کی تھی رشینز کے ساتھ. تو بھارت نے رشینز پہ پریشر ڈالا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ملٹری اکوپمنٹ یا ہمارے کی ڈیلز کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ نہ کریں. تو لہذا رشینز نے وہ ڈیل کینسل کر دی تھی. تو یہ بھارت کا ایک یہ اسی طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو وہ امریکنز کو بھی دینا چاہتے ہیں, مگر میرا نہیں خیال کہ امریکنز ان کے اس انفلوئنس میں آئیں گے.
امریکہ نے پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالر مالیت کے 8 F-16 لڑاکا طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی تھی, اور پینٹاگان کے مطابق اسلحے کی اس مجوزہ فروخت سے پاکستان کے موجودہ اور مستقبل کے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے پروگرام ڈائریکٹر ڈینیل بیل کہتے ہیں,
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child.
یہ ہیں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے پروگرام کی ڈائریکٹر ڈینیل بیل. وہ کہہ رہی ہیں کہ 11,002 شہری ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں ہر 10 میں سے ایک عورت اور ہر 4 میں سے ایک بچہ ہے. خواتین کی ہلاکتوں میں 37% اضافہ ہوا ہے, جبکہ بچوں کی ہلاکتوں میں بھی 14% اضافہ دیکھا گیا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یعنی اناما کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں کے اندر اور گرد و نواح میں ہونے والی لڑائی اور خود کش حملوں کو جزوی طور پر اس اضافے کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. امریکہ میں سپریم کورٹ میں طویل ترین عرصے تک فرائض انجام دینے والے جسٹس اینٹونن سکیلیا کی اچانک موت نے امریکہ میں بظاہر سیاسی جنگ کا محاذ کھول دیا ہے. جسٹس سکیلیا اپنے قدامت پسند نظریات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. وہ ہفتے کے روز اپنی نیند میں ہی انتقال کر گئے. ان کی عمر 79 سال تھی. صدر براک اوباما نے سکیلیا کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا,
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے جانشین کی نامزدگی بر وقت کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میرے لیے ایسا کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا, اور سینٹ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس نامزد شخص کو منصفانہ سماعت اور بر وقت ووٹ دینا چاہیے. سینٹ میں ریپبلکن میجورٹی لیڈر مچ مکانل نے صدر اوباما کی طرف سے جانشین نامزد کرنے کی مخالفت کی ہے. مکانل اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ صدر کو جسٹس سکیلیا کی جگہ کسی کی نامزدگی کرنا چاہیے. ریپبلکن سینیٹر لنڈزے گراہم کہتے ہیں کہ چونکہ آئندہ منتخب ہونے والے صدر کو جسٹس کے انتخاب پر اتفاق رائے مل سکتا ہے, اس لیے یہ نامزدگی اسے ہی کرنا چاہیے. جبکہ صدر براک اوباما کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں سنجیدگی سے لیتا ہوں اور ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ ذمہ داریاں کسی بھی پارٹی سے بلند اور بالا تر ہیں. ان کا تعلق ہماری جمہوریت سے ہے. یہ ایک ایسے ادارے سے متعلق ہیں جس کے لیے جسٹس سکیلیا نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ عدلیہ کا ادارہ انصاف کی مشعل کے طور پر اسی انداز میں کام کرے جیسا کہ ہمارے بانی ابا اجداد نے سوچا تھا. جسٹس سکیلیا کے اعزاز میں امریکی وفاقی عمارتوں اور امریکی سپریم کورٹ پر امریکی پرچم سرنگو ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ میں 9 جسٹس ہیں, لیکن 8 رکنی عدالت بھی مقدمات کا فیصلہ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ کے طویل ترین عرصے تک جج رہنے والے سکیلیا کا انتقال ٹیکسس میں ہوا. انہیں 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا. چیف جسٹس جان رابرٹس نے سکیلیا کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں غیر معمولی شخصیت اور منصف قرار دیا. ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مرحوم کو امریکی آئین اور قانون کی بالادستی کے ایک محافظ کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنایا. امریکہ کی اٹرنی جنرل لاریٹا لنچ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی قانون کا ایک شیر آج رخصت ہو گیا, اور یہ ہم سب پر منحصر ہے, امریکی پر, کہ ہم اپنے قومی آئینی مذاکرے کو اسی طرح تازہ دم رکھیں جیسے انہوں نے چھوڑا. سابق صدر بل کلنٹن نے کہا کہ گو کے سکیلیا اور وہ تقریباً ہر بات پر مختلف رائے رکھتے تھے, لیکن میں ہمیشہ انہیں پسند کرتا تھا کیونکہ انہوں نے کبھی وہ نظر آنے کی کوشش نہیں کی جو کہ وہ نہیں تھے. وہ سیدھی بات کرنے والے انسان تھے. سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے مرحوم جج سکیلیا کے بارے میں کہا کہ وہ عدالت کے بینچ میں ذہانت, بزلہ سنجی اور اچھے فیصلے لے کر آئے. ان کے ساتھی اور پورا ملک انہیں یاد رکھے گا. صدر براک اوباما نے کہا کہ سکیلیا ایک بہترین قانونی ذہن کے حامل تھے, اور ان کے بقول ان کا نیم البدل تلاش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے ساؤتھ کیرولائنا ریاست میں ہونے والے ایک مباحثے میں کہا ہے کہ صدر براک اوباما کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وفات کے بعد ان کی جگہ کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہیے. امیدواروں نے جسٹس انٹون سکیلیا کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اور ان کے جانشین کے لیے آئندہ صدر کی طرف سے نامزدگی کے اپنے موقف کی وضاحت کی. شام میں فعال کارکنوں کا کہنا ہے کہ ترکی نے شمالی شام میں مسلسل دوسرے روز بھی کرد جنگجوؤں پر گولہ باری کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر سرحد پار سے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کارروائی کریں گے. شام میں جنگ کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کے لیے سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ گولہ باری میں حلب شہر کے شمال میں واقع علاقوں کو ہدف بنایا گیا جس میں دو جنگجو ہلاک ہو گئے. ترک وزیراعظم احمد داوتولو نے ہفتے کے روز کہا کہ کرد افواج سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شامی آزاد شہر کے لیے خطرہ ہیں. شام کی فوج کی پشت پناہی روس کر رہا ہے اور وہ سرحدی علاقے اور حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی میں اضافہ کر چکے ہیں. ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کی طرف سے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے اطلاعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ترکی اور شامی کردوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے, جبکہ بدامنی کے شکار اس خطے میں کشیدگی اپنی انتہا تک پہنچ گئی ہے. ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بجائے وہ داعش کے انتہا پسندوں کو شکست دینے پر اپنی توجہ مرکوز کریں جو شمالی شام میں ایک وسیع علاقے پر قابض ہے. ترکی شام کی کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی پی وائی ڈی اور اس کی حامی ملیشیا کو کرد ورکرز پارٹی کا ہی ایک حصہ قرار دیتا ہے جس نے ترکی کے خلاف گزشتہ کئی دہائیوں سے بغاوت کر رکھی ہے. ایک کرد عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بمباری میناک کے فضائی اڈے پر ہوئی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ اس پر کرد کے حامی جیش التاور گروپ نے قبضہ کر لیا تھا نہ کہ کرد ملیشیا نے, اور یہ دونوں شام کی ڈیموکریٹک فورسز کے اتحاد کا حصہ ہیں جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں ایک امریکی وفد البانیا گیا ہے جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے اور ملک کے عہدیداروں کی عدلیہ اصلاحات کے نفاذ کی کوششوں کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. جان کیری نے کہا ہے کہ عدلیہ اصلاحاتی پروگرام حوصلہ افزا ہے جس سے عدلیہ کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور بدعنوانی کے خلاف زیادہ کارروائی ممکن ہو سکے گی. انہوں نے البانوی وزیر اعظم ایری راما اور دوسرے عہدیداروں سے ٹرانا میں ملاقات کے بعد بیان دیا کہ آپ کا ملک درست سمت کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. البانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی مدد اور مشاورت کے بغیر البانیا کی اصلاحات میں اس قدر پیش رفت کرنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا. البانیا اپنے عدلیہ کے شعبے کو امریکہ اور یورپی روایتوں کے مطابق تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی ہے. کولمبیا میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین اب زیکا وائرس سے متاثر ہیں. مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا یہ وائرس اب لاطینی امریکہ میں زور پکڑ چکا ہے. کولمبیا کے صدر ہوان مینوئل سانٹوس کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک معلومات نہیں ہے اور مائکرو سفیلی کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کی گئی, لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم نے حفاظتی انتظامات میں کمی کر دی ہے. لیکن اب تک کولمبیا میں ایسا کیس نہیں ہوا. برازیل میں اور دوسرے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے, لیکن کولمبیا میں ابھی تک مائکرو سفیلی کا کیس نہیں ہوا. مائکرو سفیلی ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں نوزائیدہ بچوں کے سر معمول سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور انہیں دماغی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے. اس وقت زیکا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے. تائیوان میں امدادی کارکن تلاش کا کام ختم کر چکے ہیں کیونکہ حالیہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات بازیاب کرنے کا کام مکمل ہو گیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ 6.4 شدت کے زلزلے میں 116 افراد ہلاک ہو گئے تھے, اور جس رہائشی عمارت کے منہدم ہونے سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اس کو بنانے والے اور دو متعلقہ افراد کو غفلت کے الزام پر گرفتار کیا جا چکا ہے. پوپ فرانسس آج میکسیکو میں دوسری اجتماعی دعا کرا رہے ہیں. پوپ نے اپنے 5 روزہ دورے کا آغاز ہفتے کے روز کیا. پوپ فرانسس نے ہفتے کے روز اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ میکسیکو کے لیڈروں کو منشیات کے دھندے سے متعلق تشدد, سرکاری سطح پر بدعنوانی اور غربت کے خاتمے کے لیے حقیقی انصاف مہیا کرنا چاہیے. پوپ نے اشرافیہ کو عام افراد کے مقابلے میں مراعات دینے پر بھی خبردار کیا. پوپ فرانسس اپنے دورے کا اختتام سرحدی قصبے سیوڈاد یوارز میں کریں گے جو امریکہ میکسیکو سرحد پر واقع ہے, اور توقع ہے کہ وہاں وہ جرم, منشیات اور نقل مکانی جیسے امور پر بات چیت کریں گے. سینٹرل افریقن ریپبلکن میں رائے دہندگان نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ووٹنگ کئی بار مؤخر ہو چکی ہے. سابق وزیر اعظم اینسٹ جورجس اور فاسٹین آرچانگے ٹواڈیرا فیصلہ کن مرحلے میں مد مقابل ہیں. دونوں امیدوار فرقہ وارانہ تشدد سے گھرے اس ملک میں امن اور سلامتی قائم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. یوگینڈا کے صدر یوویری مسوبینی نے ہفتے کی رات کو پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت کی. یوگینڈا کے عوام آئندہ ہفتے اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں. اور آخر میں آئیے کچھ موسم کے بارے میں بات آپ کو سنائیں. امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. بوسٹن، نیو یارک، بالٹیمور جیسے شہروں میں انتہائی کم درجہ حرارت اور شدید سرد ہواؤں کی وجہ سے زیادہ دیر تک گھروں سے باہر رہنا خطرناک ہے، جبکہ کچھ مقامات پر درجہ حرارت انتہائی کم ہو گیا ہے اور درجہ حرارت -37°C تک ریکارڈ کیا گیا. نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو نے ہفتے کو خبردار کیا کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو انتہائی سنجیدہ سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے گھروں کے اندر رہیں. سردی اتنی شدید تھی کہ ہفتے کو نیو یارک کی انتظامیہ نے سینٹرل پارک کا سالانہ برف کا میلہ منسوخ کر دیا. نیو یارک کے کئی دوسرے مقامات پر بے گھر لوگوں کو محفوظ مقامات اور ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے بھی اقدامات کیے گئے. ہفتے کے روز پنسلوانیا کی شاہراہ پر فلیڈلفیا کے قریب ہونے والے ایک حادثے کی وجہ بھی شدید برف باری کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں 50 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ متعدد لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سردی کی یہ انتہائی شدید لہر پیر تک جاری رہے گی، جب بارش ہونے کی وجہ سے برف باری کا یہ سلسلہ تھم جائے گا اور منگل تک درجہ حرارت میں 1 درجے کی بہتری کی توقع کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. چین کی اقتصادی شرح افزائش گزشتہ 25 سال کی مدت کی کم ترین سطح تک گر چکی ہے اور ان ملکوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے جو اپنی معیشت کے فروغ کے لیے اس پر انحصار کرتے رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا خدشہ ہے کہ آسٹریلیا، جو چین کو اپنے قدرتی وسائل کی برآمد کی وجہ سے خوشحال ہوا ہے، کساد بازاری کی جانب بڑھتی ہوئی قدرتی وسائل پر انحصار کرنے والی دوسری معیشتوں کی تقلید کر سکتا ہے. سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے.
جب سے عالمی مالیاتی بحران کا آغاز ہوا ہے، دنیا اقتصادی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر چین پر انحصار کرتی رہی ہے، لیکن قدرتی وسائل سے متعلق چین کی طلب میں کمی کے نتیجے میں خام لوہے اور کوئلے سمیت ان اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے جو آسٹریلیا کی معیشت کو سہارا دیتی ہیں. مشاورت فراہم کرنے والی ایک کمپنی الفا بیٹا کے سربراہ اینڈریو چارلٹن کا کہنا ہے کہ چینی معیشت کی سست روی آسٹریلیا کے لیے ایک بری خبر ہے.
چائنا اکاؤنٹس فار نیئرلی 50% آف آل گلوبلی ٹریڈڈ کموڈٹی ڈیمانڈ، اینڈ دیٹ مینز دیٹ اف یو آر اے کموڈٹی ایکسپورٹر یو آر ان لائن فار اے ریسیشن. کینیڈا از ان ریسیشن.
انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جس مال کی تجارت ہوتی ہے ان سب کے تقریباً 50% کا تعلق چین کی طلب پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مال برآمد کرنے والے ملک ہیں تو آپ سست روی کی جانب بڑھنے والی قطار میں کھڑے ہیں. کینیڈا کساد بازاری کا شکار ہے. برازیل کو اس وقت اپنی جدید تاریخ کی بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آسٹریلیا بھی مصائب اور مشکلات کی اسی صف میں شامل ہے. آسٹریلیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مائع گیس یعنی ایل این جی پیدا کرنے والے ایک ملک کے طور پر قطر سے بازی لے جائے، اور اس نے اس مقصد کے لیے برآمدی انفراسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے. ان برآمدات کے لیے چین، بھارت اور جاپان کی منڈیاں اس کا ہدف رہی ہیں، لیکن اب ایل این جی کی قیمتیں گر چکی ہیں. ایک تحقیقی ادارے انرجی فرانس انڈسٹریز آسٹریلیا کے ڈائریکٹر ٹم بکلے کہتے ہیں
LNG prices into Asia are down 60%. So Australia in Queensland has just invested 60-70 billion dollars of capital investment to build the world's largest LNG export.
ایشیا میں مائع گیس کی قیمتیں 60% نیچے جا چکی ہیں. آسٹریلیا نے اپنے علاقے کوئن لینڈ میں ابھی حال ہی میں مائع گیس ایل این جی کی برآمدی سہولتوں سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے مرکز کی تعمیر پر 60-70 ارب آسٹریلوی ڈالر، جو تقریباً 42-50 ارب امریکی ڈالروں کے مساوی ہیں، بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے. اور اب جب ہم فی الواقع بحیثیت ایک ملک اس جانب رخ کر ہی رہے ہیں، تو مائع گیس کی قیمتیں ابھی حال ہی میں 60% گر چکی ہیں. سیاحت، جو آسٹریلیا کی معیشت کا ایک اور اہم شعبہ ہے، وہ بھی چینی معیشت کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. پچھلے سال 10 لاکھ چینی سیاح آسٹریلیا گئے تھے، جو سن 2014 کے مقابلے میں 22% اضافہ تھا. لیکن میلبرن میں سیاحتی دوروں کا انتظام کرنے والی اینا کوک اس شعبے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. وہ کہتی ہیں،
I do worry. I think this time next year will tell, but there's no sign of it just yet. And you'd never know whether this statistics you're reading.
میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اگلے سال کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی علامتیں یا اشارے موجود نہیں ہیں. اور آپ کو کبھی بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا آپ جو اعداد و شمار پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا پھر غالباً وہ بے بنیاد خوف پر مبنی ہیں. معیشت کی سست روی کے باوجود نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے بزنس اسکول کے ایک ماہر اقتصادیات ٹم ہارکورٹ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے مستقبل کی خوشحالی میں چین کا بدستور ایک کردار رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک عشرے پر محیط وسائل کے فروغ کا دور مان پڑھا ہو, لیکن آسٹریلیا کی معیشت کے دوسرے شعبے چین سے حاصل ہونے والی طلب کے باعث منافع کما رہے ہیں. ہارکورٹ کہتے ہیں
move from the mining boom to the dining boom because we've seen a boom in agricultural exports and also in some ways we've been helping to build the great mall of China. A lot of our services and our construction exports
have been helping to build the اشیاء خوردونوش کی شعبے کی ترقی کی جانب بڑھ گیا ہے, کیونکہ ہم اپنی زرعی برآمدات میں ایک تیز اضافہ دیکھ چکے ہیں اور کئی حوالوں سے ہم چین کو عظیم کاروباری مرکز بنانے میں مدد کر رہے ہیں. ہماری بہت سی سروسز اور تعمیراتی برآمدات مغربی چین کی دوسری اور تیسری صف کے شہروں کی تعمیر میں مدد فراہم کرتی رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ شعبہ چین کے ساتھ آسٹریلیا کی وابستگی کے اگلے سلسلے کا حصہ ہے. ماہر اقتصادیات ہارکورٹ کا خیال ہے کہ حال ہی میں پیسیفک ملکوں کے درمیان شراکت کاری کے جس معاہدے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی ٹی پی پی پر دستخط ہوئے ہیں وہ امکانی طور پر آسٹریلوی برآمدات کی مدد کرے گا, لیکن چین کے ساتھ تجارت کی قیمت پر نہیں. آسٹریلیا ان ایک درجن ملکوں میں شامل ہے جو ٹی پی پی معاہدے کا حصہ ہیں, جبکہ چین اس معاہدے میں شامل نہیں ہے. ایک بار پھر ہارکورٹ کے الفاظ.
I think strategically Japan and the US wanted to show that they were important leaders in the region.
میرا خیال ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے جاپان اور امریکہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس خطے کے جنوب مشرقی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا آسٹریلیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر تجارت کا رخ چین سے کسی اور جانے موڑے جانے کا امکان نہیں ہے. چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پچھلے سال ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے اس وقت مزید مستحکم ہوئے تھے جب دونوں نے آزاد تجارت کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عشروں تک اردو اور بنگلہ موسیقی کو اپنی خوبصورت دھنوں سے مالا مال کرنے والے روبن گھوش کل انتقال کر گئے. روبن گھوش اور ان کی اہلیہ شبنم دونوں نے ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے میں شرکت کی تھی. انہی پروگراموں کے اقتباسات کے ساتھ شہناز عزیز.
سامعین, یہ خوبصورت دھن, یہ خوبصورت گیت, یہ آپ پہچان ہی گئے ہوں گے, مقبول ترین ہمارے موسیقار روبن گھوش, جن کا انتقال ہوا بنگلہ دیش میں. میری خوش قسمتی ہے کہ روبن گھوش اس پروگرام میں مہمان ہمارے تھے.
پرانا میوزک اور آج کل میوزک, آج کل کے میوزک کیا ہے, ذرا ہچ پچ کر دیا اس نے, لیکن میلوڈی جو ہے وہ آپ کو وہیں رہنا پڑے گی سارا زندگی. آپ کو جو بھی مرضی کریں, آپ جو میلوڈی وہ سارا زندگی رہے گا, اٹ ول بی میلوڈیس. آپ دیکھیں پرانا گانا ابھی تک آپ گنگناتے ہیں, پرانے میوزیشین کا میڈم نورجہاں کا پرانا گانا لے لے, یا کے ایل سائیگل جو پرانے گانے ہوتے تھے. یہ ہے کہ جو میوزیشینس وہاں ہے سب پروفیشنل میوزیشین, پرانے میوزیشینس, اتنی مزہ آتا تھا کام کرنے میں, اس لیے میں ایک بریک لے لیا ایڈجسٹمنٹ. کبھی موقع ملے پھر میں پھر جاؤں گا, پھر وہی میوزیشین سے کام کروں گا اگر میں قابل رہا تو. اور یہ ہے کہ میوزیشین وہ سارا زندگی اسی میں رہتا ہے, گزر بھی جاتا ہے اسی میں. اگر سکون والا گانا لگانا ہے تو آئی تھنک تو دو ساتھی کا ایسے وہ شرمائے جیسے میگھنا چھائے, اور پیار بھرے دو شرمیلے نئے,
پیار بھرے آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7:30, भारत में 8 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 9:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहद हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हफ्ते की रात को सिक्योरिटी अफवाज की एक कार्रवाई में कम से कम 10 अस्करियत पसंद हलाक हो गए, जबकि 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी अफवाज ने इंटेलिजेंस रिपोर्टर पर सिब्बी जिले के सांगन इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का पता चलाया और कैंपों पर हमले के दौरान अस्करियत पसंदों ने जवाबी कार्रवाई की। हिरासतों के अलावा हथियारों के एक बड़े जखीरे पर भी कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट सुनिए।
पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए कलदम अलायदगी पसंद तंजीम के 10 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक और 12 को गिरफ्तार कर लिया है। सूबाई वजीर दाखला सरफराज बुगटी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि असास हदारों की मालूमात पर हफ्ते की शाम सिब्बी के इलाके सांगान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई शुरू की थी, जो इतवार की शाम तक जारी रही।
और सर्च ऑपरेशन भी करती है और उन तमाम अनासर के खिलाफ जो दहशत गर्दी में मुलविस हों, जो किडनेपिंग में मुलविस हों, आई रॉबरीज में हों, क्राइम करते हों, मासूम लोगों के कत्ल में हों, नेशनल एसेट्स को उड़ाने की साजिशें करें या नेशनल एसेट्स को नुकसान पहुंचाएं, ऐसे ही कुछ दहशतगर्दों की इतला थी सिब्बी के इलाके खानदान में और इन पहाड़ी सिलसिलों में, जिस पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान हम इलाके को सर्च करे हैं। दहशतगर्दों के बहुत सारे ठिकाने हमने मिसमार किए हैं, बहुत असला एमिनेशन और एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। उन तमाम एरियाज में आपको पता है फरारी कैंप्स हैं और उन कैंप्स को डिमोलिश किया जा रहा है।
सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक मारे जाने वालों में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का एक अहम कमांडर असलम आरफ अच्छू और तर्जुमान मीरक बलोच भी मारा गया। इस अस्करियत पसंद कमांडर के बारे में बताया जाता है कि वो 2013 में ज्यारत में तारीखी कायद आजम रेजिडेंसी पर हमले में भी मुबैना तौर पर मुलव्वस था। ताहम सूबाई वजीर दाखला का कहना था कि वो इस मौके पर अस्करियत पसंद कमांडर की हलाकत के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकते।
असलम अच्छू जो इस इलाके के दहशत का निशान हुआ करता था, जिसने बहुत मासूम लोगों को शहीद किया और उसमें हमारे कबायली रहनुमा भी शामिल हैं, खासतौर पर मैं गुलफान मरी साहब का जिक्र करूंगा जिनको शहीद किया गया था अभी कुछ अर्सा पहले। तो इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज के बहुत नुकसान और दहशतगर्दों के वाकयात में मुलविस रहा है, उसके मारे जाने की इतला है क्योंकि अभी तक गैर मुसद्दका है। जब तक ये कन्फर्म नहीं होता तो हम उसको कन्फर्म नहीं करें। आप जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी।
एक और कलदम तंजीम यूनाइटेड बलोच आर्मी के तर्जुमान ने अल्जाम आयद किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सांगान में कार्रवाई के दौरान मुकामी लोगों के घरों को मुसमार किया, लेकिन सिक्योरिटी जराये ने इसकी तरदीद की है। बलोचिस्तान में 2015 में अमन अमान की सूरत हाल में माजी की निस्बत बेहतरी देखी गयी थी, लेकिन नया साल शुरू होते ही एक बार फिर यहाँ पुरतशद्दुद वाकयात में तेजी आई है, जिनमें मुतादिद बम धमाकों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज पर जानलेवा हमले भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि ये वाकयात शिदत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों का रद्द अमल हैं, लेकिन मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सतार काकर, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
अफगानिस्तान के एक साबिक गवर्नर सैयद फजलुल्लाह वाहिदी को पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से जुमे की शाम अगवा कर लिया गया था, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर रखी है। उधर अफगानिस्तान ने अपने साबिक गवर्नर फजलुल्लाह वाहिदी के अगवा पर तश्वीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद पुलिस के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि थाना कोसार में मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस फजलुल्लाह वाहिदी की तलाश में मसरूफ है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। फजलुल्लाह अपने खानदान के हमराह इस्लामाबाद में थे और बताया जाता है कि वफाकी दारुलहुकूमत के इलाके F7 से उन्हें अगवा कर लिया गया। अफगानिस्तान की वजारत खारजा से हफ्ते को जारी होने वाले एक बयान में हरात के साबिक गवर्नर सैयद फजलुल्लाह वाहिदी के अगवा पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया गया है कि वह उनकी जल्द बाजियाबी की कोशिशें करें। ताहाल उनके लापता होने के मुहरकात या किसी तंजीम की तरफ से उनकी अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن اناما کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں کے اندر اور گرد و نواح میں ہونے والی لڑائی اور خودکش حملوں کو جزوی طور پر اس اضافے کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور تشدد پر مبنی دیگر واقعات میں شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی شرح میں گزشتہ سال 2014 کی نسبت 4% اضافہ دیکھا گیا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن نے اتوار کو جاری کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ یہ تعداد آبادی والے علاقوں اور ان کے گرد و نواح میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں، خودکش دھماکوں اور دیگر مہلک حملوں کا شاخصانہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 3,545 شہری ہلاک اور 7,457 زخمی ہوئے، جو کہ 2009 کے بعد سے افغانستان میں ہلاک و زخمی شہریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین کی شرح 10% ہے اور یہ 2014 کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے، جبکہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا۔ عالمی ادارے کے مشن کی اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ گزشتہ سال طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے حملوں اور فضائی کارروائیوں میں عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا افغانستان میں شہریوں کو سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کے دوران جنگ کے لیے بین الاقوامی سطح پر مروجہ قوانین کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ شہری زندگیوں کا نقصان کم سے کم ہو۔
جو مخالفین ہیں، جو ملٹنٹس ہیں، وہ تو منظم سسٹم نہیں ہے، منظم نظام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تر کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ تو ایک کمان نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے، انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اور یونائٹیڈ نیشن کنونشن جو ہے، گورنمنٹ اس کو متحد ہے، وہ تو رعایت کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور انٹرنیشنل وار پرنسپل جو ہے، وہ گورنمنٹ کو اس کو رعایت کرنا چاہیے اور اس کو احترام کرنا چاہیے۔
لال گل لال نے کہا کہ شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی شرح اقوام متحدہ سے بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تنازع کے فریقین پر اپنا دباؤ ڈالے اور انہیں یہ باور کروائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب میں انہیں بین الاقوامی قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج اینتھونن سکیلیا انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 79 سال تھی۔ ہائی کورٹ کے طویل ترین عرصے تک جج رہنے والے سکیلیا کا انتقال ٹیکسس میں سبلو کریک رینچ میں نیند کے دوران طبی طور پر ہوا۔ انہیں 1986 میں صدر رونالڈ ریگن نے ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے سکیلیا کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں غیر معمولی شخصیت اور منصف قرار دیا۔ ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مرحوم کو امریکی آئین اور قانون کی بالادستی کے ایک محافظ کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ کے اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی قانون کا ایک شیر آج ہو گیا اور یہ ہم سب پر منحصر ہے، ہر امریکی پر، کہ ہم اپنے قومی آئینی مذاکرے کو اسی طرح تازہ دم رکھیں جیسے انہوں نے چھوڑا۔ سابق صدر بل کلنٹن نے کہا کہ گو کے سکیلیا اور وہ تقریباً ہر بات پر مختلف رائے رکھتے تھے، لیکن وہ انہیں ہمیشہ پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی وہ نظر آنے کی کوشش نہیں کی جو وہ نہیں تھے، اور وہ سیدھی بات کرنے والے انسان تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے مرحوم جج سکیلیا کے بارے میں کہا کہ وہ عدالت کے بینچ میں ذہانت، بزلہ سنجی اور اچھے فیصلے لے کر آئے تھے۔ ان کے ساتھی اور پورا ملک انہیں یاد کرے گا۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ سکیلیا ایک بہترین قانونی ذہن کے حامل تھے اور ان کے بقول ان کا نیم البدل تلاش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ جنرل سکیلیا کو صدر براک اوباما نے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جانشین کی نامزدگی بروقت کرنے کی ذمہ داری پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا کرنے کے لیے کافی وقت بھی ہوگا، جبکہ سینٹ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس نامزد شخص کو منصفانہ سماعت اور بروقت ووٹ دینا چاہیے۔ سینٹ میں ریپبلکن میجورٹی لیڈر مچ مکونل نے صدر اوباما کی طرف سے جانشین نامزد کرنے کی مخالفت کی ہے۔ مکونل اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے صدر کو جسٹس کیلیا کی جگہ پر کسی اور کی نامزدگی کرنی چاہیے، جبکہ صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں وہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ہر کسی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داریاں کسی بھی پارٹی سے بلند اور بالا تر ہیں اور ان کا تعلق جمہوریت سے ہے۔ یہ ایک ایسے ادارے سے متعلق ہیں جس کے لیے جسٹس کیلیا نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں یہ بات یقینی بنانے کی کوشش کی کہ ادارہ انصاف کی مشعل کے طور پر اسی انداز میں کام کا جاری رکھے جیسا کہ ہمارے بانی ابا اجداد نے سوچا تھا۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے ساؤتھ کیرولائنا ریاست میں ہونے والے ایک مباحثے کے دوران کہا کہ صدر براک اوباما کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وفات کے بعد ان کی جگہ کسی اور کو نامزد نہیں کرنا چاہیے۔ امیدواروں نے جسٹس انٹونن سکیلیا کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اور ان کے جانشین کے لیے آئندہ صدر کی طرف سے نامزدگی کے اپنے موقف کی وضاحت بھی کی۔ شام میں فعال کارکنوں نے بتایا ہے کہ ترکی نے شمالی شام میں مسلسل دوسرے روز بھی کرد جنگجوؤں پر گولہ باری کی اور خبردار کیا کہ اگر سرحد پار سے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کارروائی کریں گے۔ شام میں جنگ کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کی یہ سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ گولہ باری میں حلب شہر کے شمال میں واقع علاقوں کو ہدف بنایا گیا جس میں دو جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو نے ہفتے کے روز کہا کہ کرد افواج سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شامی شہر آزاز کے لیے خطرہ ہیں۔ شام کی فوج کی پشت پناہی روس کرتا ہے اور وہ سرحدی علاقے اور حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کی طرف سے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی اطلاعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ترکی اور شامی کردوں کو تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، جبکہ بدامنی کے شکار اس خطے میں کشیدگی اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بجائے وہ داعش کے انتہا پسندوں کو شکست دینے پر اپنی توجہ مرتکز کریں جو شمالی شام میں ایک وسیع علاقے پر قابض ہے۔ ترکی شام کی کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی پی وائی ڈی اور اس کی حامی ملیشیا کو کرد ورکرز پارٹی کا ہی حصہ قرار دیتا ہے جس نے ترکی کے خلاف گزشتہ کئی دہائیوں سے بغاوت کر رکھی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں ایک امریکی وفد البانیہ گیا ہے جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے اور ملک کے عہدیداروں کی عدلیہ اصلاحات کے نفاذ کی کوششوں کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ عدلیہ اصلاحاتی پروگرام حوصلہ افزا ہے جس سے عدلیہ کی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اور بدعنوانی کے خلاف زیادہ کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے البانوی وزیر اعظم ایڈی راما اور دوسرے عہدیداروں سے ٹرانا میں ملاقات کے بعد بیان دیا کہ آپ کا ملک درست سمت کی طرف پیش رکھ قدمی کرا ہے۔ البانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی مدد اور مشاورت کے بغیر البانیہ میں اصلاحات میں اس قدر پیش رفت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ البانیہ اپنے عدلیہ کے شعبے کو امریکہ اور یورپی روایات کے مطابق تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کولمبیا میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین اب زیکا وائرس سے متاثر ہیں۔ مچھروں سے کاٹنے سے پیدا ہونے والا یہ وائرس اب لاطینی امریکہ میں بھی زور پکڑ چکا ہے۔ کولمبیا کے صدر ہوان مینول سانٹوس کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک معلومات نہیں ہیں اور مائکرو سیفالی کے بارے میں کسی کیس کی رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہم نے حفاظت انتظامات میں کمی کر دی ہے۔ لیکن اب تک کولمبیا میں ایسا کیس نظر نہیں آیا۔ برازیل میں اور دوسرے ملکوں میں ایسا ہوا ہے، لیکن کولمبیا میں ابھی تک مائکرو سیفالی کیس نہیں ہوا۔ مائکرو سیفالی ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں نوزائیدہ بچوں کے سر معمول سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور انہیں دماغی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت زیکا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تائیوان میں امدادی کارکن تلاش کا کام ختم کر چکے ہیں کیونکہ حالیہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات بازیاب کرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 6.4 شدت کے زلزلے میں 116 افراد ہلاک ہوئے اور جس رہائشی عمارت کے منہدم ہونے سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اس کو بنانے والے اور دو متعلق افراد کو غفلت کے الزامات پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پوپ فرانسس آج میکسیکو میں دوسری اجتماعی دعا کرا رہے ہیں۔ پوپ نے اپنے 5 روزہ دورے کا آغاز ہفتے کے روز کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے ہفتے کے روز اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ میکسیکو کے لیڈروں کو منشیات کے دھندے سے متعلق تشدد، سرکاری سطح پر بدعنوانی اور غربت کے خاتمے کے لیے حقیقی انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ پوپ نے اشرافیہ کو عام افراد کے مقابلے میں مراعات دینے پر بھی خبردار کیا۔ پوپ فرانسس اپنے دورے کا اختتام سرحدی قصبے سیوداد وارز میں کریں گے جو امریکہ میکسیکو سرحد پر واقع ہے، اور توقع ہے کہ وہاں وہ جرم، منشیات اور نقل مکانی جیسے امور پر بات کریں گے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں رائے دہندگان نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ووٹنگ کئی بار مؤخر کی جا چکی ہے. سابق وزیر اعظم اینیسٹ جارجس اور افاسٹین اور چانگے ٹوارا دیڑا فیصلہ کن مرحلے میں مد مقابل ہیں. دونوں امیدوار فرقہ وارانہ تشدد سے گھرے اس ملک میں امن اور سیکیورٹی قائم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. یوگینڈا کے صدر یوویری موسیوینی نے ہفتے کی رات کو پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت کی. یوگینڈا کے عوام آئندہ ہفتے اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں. اور امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. بوسٹن، نیو یارک، بالٹیمور اور واشنگٹن جیسے شہروں میں انتہائی کم درجہ حرارت اور شدید سرد ہواؤں کی وجہ سے زیادہ دیر تک گھروں سے باہر رہنا خطرناک ہو گیا ہے، جبکہ کچھ مقامات پر درجہ حرارت انتہائی کم ہو گیا ہے، جہاں تک کہ درجہ حرارت بعض جگہوں پر منفی 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. ہفتے کو پینسلوانیا کی شاہراہ پر فلیڈلفیا کے قریب ہوئے ایک حادثے کی وجہ سے بھی شدید برف باری کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں 50 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ متعدد لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. موسم کی پیشگوئی کرنے والے کہتے ہیں کہ سردی کی یہ انتہائی شدید لہر پیر تک جاری رہے گی، جبکہ بارش ہونے کی وجہ سے برف باری کا یہ سلسلہ تھم جائے گا اور منگل تک درجہ حرارت میں ایک درجے کی بہتری کی توقع کی جا رہی ہے. خبریں ختم ہوئی.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم پر تقریر کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے معاشرے میں ہر سطح پر بدعنوانی کا سدباب کرنے کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی خطرناک رفتار سے بڑھ رہی ہے اور اس سے عالمی ترقی، عالمی استحکام اور دنیا کے مستقبل کو خطرات درپیش ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شہری کے لیے اس تصور سے زیادہ حوصلہ شکن اور تباہ کن بات نہیں ہو سکتی کہ یہ نظام کس طرح انہیں اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے اور یہ کہ اقتدار کے منصب پر فائز افراد خود اپنے ہی لوگوں کے مستقبل کو پامال کر رہے ہیں. بدعنوانی ایک سماجی خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے منظم جرائم کو جلا ملتی ہے، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے لیے مواقع خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں، اس سے ماحولیات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یہ انسانی تجارت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ساری کی ساری برادری کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. بدعنوانی انتہا پسندی کی جانب لے جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے جائز اتھارٹی پر یقین تباہ ہو جاتا ہے اور اس بات سے داعش جیسے پرتشدد انتہا پسند گروپوں سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ بدعنوانی کو بھرتی کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بدعنوانی مواقع کی تباہی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس سے دیانت دارانہ اور قابل احتساب سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس سے کاروبار کو چلانا بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے اور اس سے مقامی ٹیکس دہندگان کے لیے عوامی خدمات کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اور اسی بنیاد پر یہ لازم ہے کہ دنیا میں کاروباری برادری بدعنوانی کے خلاف جنگ کو ترجیحات میں شامل کرے. اس سلسلے میں امریکہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. 2015 کے مالیاتی سال میں امریکی محکمہ خارجہ اور یو ایس ایڈ نے بہتر حکمرانی کے پروگرام کے تحت دنیا بھر میں غیر ملکی امداد کے طور پر 71,50,00,000 ڈالر سے زیادہ کی رقم مہیا کی ہے. ان سے لوگوں کی بامانی شراکت اور نگہداشت کے طریقوں میں مدد ملی ہے اور ساتھی اداروں پر نگاہ اور توازن رکھنے کی کارروائیوں کے ذریعے اختیارات کی خاطر خواہ تقسیم میں بھی معاونت حاصل ہوئی ہے. 12 کروڑ ڈالر سے زیادہ خصوصی طور پر بدعنوانی کا قلاقمہ کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. امریکی محکمہ انصاف نے کامیابی کے ساتھ سن 2004 کے بعد سے 14,30,00,000 ڈالر واگزار کرائے ہیں اور اس وقت چوری کیے گئے 1 ارب ڈالر مالیت کے اثاثوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہا ہے. امریکہ چوری کرنے والوں اور جعلسازوں اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف انٹیلیجنس کی کڑی نگرانی کا طریقہ کار بھی وضع کر رہا ہے. اس تمام پس منظر میں بدعنوانی کی وجہ سے عالمی معیشت کو 1 کھرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے. جیسا کہ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بدعنوانی ہر ایک پر اپنا سایہ ڈالتی ہے، کاروبار پر، نجی شعبے پر اور ہر شہری پر. ہم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لہذا ہم سب کو یہ جنگ لڑنی ہے. بھرپور انداز میں ان تمام اصولوں اور طریقہ کار کو اپناتے ہوئے جن سے بدعنوانی ایک استثناء تو ہو سکتی ہے لیکن ایک معمول کی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری۔
We've seen the fastest economic growth in over a decade.
یہ تھے صدر براک اوباما جو منگل 20 جنوری کو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ملکی حالات، معیشت، سلامتی اور خسارے سمیت دیگر ملکی امور پر کانگریس کو آگاہ کیا۔ وہ کانگریس کو بتا رہے تھے کہ ایک عرصے کے دوران ہم نے معیشت میں تیز ترین ترقی دیکھی، ہمارا خسارہ 2/3 کم ہوا ہے، حصص کی مارکیٹ میں دگنا اضافہ ہوا ہے اور افراط زر گزشتہ کئی عرصوں کے دوران اپنی کم ترین سطح پر ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب امریکہ کی قدیم روایت تھے۔ امریکی آئین کی آرٹیکل 2 سیکشن 3 کلاز 1 میں کہا گیا ہے کہ صدر کو وقتاً فوقتاً ملکی حالات کے بارے میں کانگریس کو مطلع کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں کے لیے اپنے ایجنڈے کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ تاہم صدر پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کانگریس کے سامنے تقریر کرے، وہ کسی بھی ذریعے سے کانگریس کو مطلع کر سکتا ہے۔ لیکن اب ایک عرصہ دراز سے یہ روایت بن گئی ہے کہ صدر خود کانگریس میں جا کر اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کرتا ہے۔ کانگریس کے لیے پہلا باقاعدہ پیغام یا خطاب ملک کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کا تھا۔ 8 جنوری 1790 کو عبوری دارالحکومت نیو یارک میں انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے سامنے خطاب کیا۔ پھر 1801 میں صدر تھامس جیفرسن نے ذاتی طور پر کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ ترک کر دیا اور ایک تحریری پیغام لکھ کر بھجوایا جو کوئی کلرک پڑھ کر سنا دیتا۔ یہ سلسلہ 1913 میں اس وقت تک جاری رہا جبکہ صدر وڈرو ولسن نے خود کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ بحال کیا، لیکن بہرحال اس کے بعد بھی باصدور نے بذات خود جا کر خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تحریری بیان بھیجنے پر اکتفا کیا۔ ایسا کرنے والے آخری صدر جمی کارٹر تھے۔ برسوں تک اس تقریر کا حوالہ دی پریسیڈنٹس اینول میسج ٹو کانگریس کے طور پر دیا جاتا رہا، لیکن اسٹیٹ آف دا یونین کی اصطلاح پہلی بار 1934 میں اس وقت سامنے آئی جب صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی اور اس کے بعد سے یہ اصطلاح قبول کر لی گئی ہے اور اس خطاب کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ 1936 میں صدر روزویلٹ نے رات کے وقت یہ خطاب کرنے کی روایت قائم کی۔ اس سے قبل صرف ایک بار یہ خطاب رات میں اس وقت کیا گیا تھا جب صدر وڈرو ولسن نے کانگریس سے امریکہ کے جنگ عظیم اول میں شامل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ اجلاس رات میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہمیشہ رات ہی کو ہوتا ہے۔ امریکہ کی سیاست اور حکومت میں اس خطاب کی بڑی اہمیت ہے اور صدر اپنی کامیابیوں اور آئندہ کے لیے اپنے ایجنڈے کی وضاحت کرتا ہے۔ جیسے اس سال صدر اوباما نے گزشتہ 6 سال کے دوران سیاسی، معاشی اور خارجہ پالیسی اور سلامتی وغیرہ کے محاذوں پر اپنی حکومت کی کامیابیوں کا اعلان کیا۔ اور صاحب چلتے چلتے ایک دلچسپ بات بھی اس حوالے سے اپنے سننے والوں کو بتاتے چلے کہ جب یہ خطاب ہوتا ہے جہاں صدر، ان کی پوری کابینہ اور پوری کانگریس ہوتی ہے تو وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے جس میں صدر کی جانشینی کرنے والے وہ سب لوگ جن کی ترتیب کے لحاظ سے ایک طویل فہرست ہے نہ رہیں تو کابینہ کے ایک رکن کو باہر رکھا جاتا ہے تاکہ اس صورت میں وہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ اس کے علاوہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد کانگریس کے چندرکان کو بھی نامعلوم مقام پر اس خطاب کے دوران بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ تقریر ختم ہونے تک رہتے ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں کانگریس کے ایک حصے کے طور پر کام کر سکیں۔ عمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا اور 2 یا 3 عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے، مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی 3 طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولی نروانا کہتی ہیں، پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا۔ ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی۔ موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا۔ وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا، اور تب ایک دم سب بدل گیا، کم از کم میرے نقطہ نظر میں۔ چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی۔ فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین اروانا کہتی ہیں، لوگ کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں، بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے۔ مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیمیلا روپسچ کہتی ہیں، ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے۔ ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو۔ بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے۔ ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہفتہ آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز, پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر مشیل ڈوبنسکی کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے. اور آج آپ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے خطوں سے ترتیب دیا اپنا پروگرام سنیں گے, خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. بہجت کو اجازت, اللہ حافظ.